السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت نے سکھ یاتریوں کے مقدس مذہبی مقام گردوارا کرتارپور صاحب تک رسائی کے لیے بننے والی راہداری کو فعال کرنے سے متعلق معاہدے کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سانحہ ساہیوال کا فیصلہ سناتے ہوئے مقدمے میں ملوث تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کے لیے ان کے بھائی شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. افغان حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان حکومت کے عہدیدار ماسکو میں جمعے کے روز ہونے والی افغانستان کے بارے میں 4 فریق مشاورتی کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے. بدھ کو برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے نواح میں ٹرک سے برآمد ہونے والی 39 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے. برطانوی پولیس کے مطابق یہ لاشیں چینی شہریوں کی ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے, اور امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ شمالی شام میں کردوں کے خلاف ترکی فوجی کاروائی بلا جواز تھی. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی ایوانی نمائندگان میں مواخذے کی کاروائی کو روکنے کے لیے ریپبلکن ارکان ڈٹ کر سامنے آ گئے ہیں. اور دنیا بھر میں آج پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان اور بھارت نے سکھ یاتریوں کے مقدس مذہبی مقام گردوارا کرتارپور صاحب تک رسائی کے لیے بننے والی راہداری کو فعال کرنے سے متعلق معاہدے کے مسودے پر دستخط کر دیے ہیں. پاکستان کی جانب سے جمعرات کو دفتر خارجہ کے ترجمان اور ڈائریکٹر جنرل ایشیا و سارک ڈاکٹر محمد فیصل نے دستخط کیے, جبکہ بھارت کی نمائندگی بھارتی وزارت امور خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ایس سی ایل داس نے کی. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے معاہدے پر دستخط کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کے تحت روزانہ 5,000 تک سکھ یاتری پاکستان آ سکیں گے. البتہ بھارت کو سکھ یاتریوں کی فہرست ان کی آمد سے 10 روز قبل دینا ہوگی تاکہ مؤثر انتظامات کیے جا سکیں. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کرتارپور راہداری کے افتتاح کی باضابطہ تقریب 9 نومبر کی ہوگی, اور وزیر اعظم عمران خان اس منصوبے کا افتتاح کریں گے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سانحہ ساہیوال کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مقدمے میں ملوث تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 1 کے جج ارشد حسین بھٹا نے سانحہ ساہیوال کیس پر سماعت کی. عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو ملزمان کے وکلاء کی سرکاری گواہی کے بیانات پر جرح مکمل کی گئی. پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے, جبکہ ان کے جسم میں پلیٹلیٹس بڑھ کر 20,000 ہو گئے ہیں. مرض کی مزید تشخیص کے لیے کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ منتقلی کا فیصلہ فی الحال روک دیا گیا ہے. نواز شریف کا علاج کرنے کے لیے کراچی سے لاہور بھیجے گئے ڈاکٹر طاہر شمسی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی صحت بہتر ہو رہی ہے, اور انہیں امید ہے کہ آئندہ 6 سے 7 دن میں وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے. سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کے لیے ان کے بھائی شہباز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے جمعرات کو وکیل خواجہ حارث کے توسط سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی. افغان حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ افغان حکومت کے عہدیدار ماسکو میں جمعے کے روز ہونے والی افغانستان کے بارے میں 4 فریقی مشاورتی کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے. ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 25 اکتوبر کو شریک ملکوں کا اجلاس ہے اور افغانستان اس میں شریک نہیں ہوگا۔ امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد روس، چین اور پاکستان کے نمائندوں کے ہمراہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے، جو چین میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات سے پہلے ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے نواح میں ٹرک سے برآمد ہونے والی 39 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ برطانوی پولیس کے مطابق یہ لاشیں چینی شہریوں کی ہیں۔ لاشیں برآمد ہونے کے بعد پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو قتل کے شبے میں حراست میں لیا تھا، جس سے تحقیقات کے بعد یہ انکشاف ہوا ہے۔ یورپی یونین کے لیڈرز بریگزٹ میں ایک اور توسیع کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے برطانوی قانون ساز وزیراعظم بوریس جانسن کے 31 اکتوبر تک یورپی یونین سے نکلنے پر راضی نہیں ہوئے۔ ایک ایسے وقت میں جب ایک اور ڈیڈ لائن کا وقت قریب آ رہا ہے، برطانیہ کے وزیراعظم بوریس جانسن نے بدھ کو اس پر زور دیا ہے کہ وہ اب بھی 31 اکتوبر تک نکل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
I don't think the people of this country want to delay. I don't want to delay. I intend to press on.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے عوام کوئی تاخیر چاہتے ہیں۔ میں کوئی تاخیر نہیں چاہتا، میں اس پر زور دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اب ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ یورپی یونین میں ہمارے دوست ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جوئل گراکن مڈل سیکس یونیورسٹی میں سیاسی تجزیہ کار ہیں، ان کا کہنا تھا،
Essentially Boris Johnson was asking MPs to decide in 3 days
what will it be. وہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر بوریس جانسن قانون سازوں سے 3 دن میں ایک ایسا فیصلہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس کا اثر کم از کم ایک نسل تک رہے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بدھ کو منعقدہ تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے شام میں جنگ بندی معاہدے کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شمالی شام میں انقرہ اور ماسکو کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا حوالہ دیتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ کسی اور کو شام کی خونریز زمین پر لڑنے دینا نہیں چاہیے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا تھا کہ شمالی شام میں کردوں کے خلاف ترکی فوجی کارروائی بلا جواز تھی، اور انقرہ روس کے ساتھ علاقے میں مشترکہ گشت کا معاہدہ کر کے ایک غلط راستے پر جا رہا ہے۔ برسلز میں نیٹو اجلاس سے پہلے مارک ایسپر نے جرمن مارشل فنڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی نے ہمیں مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ ترک فورسز پچھلے ہفتے شمالی شام میں داخل ہو گئی تھیں اور امریکہ کی ثالثی میں فائر بندی عمل میں آئی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ ترکی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ یہ فائر بندی مستقل ہوگی، اور اس پیش رفت کے باعث امریکہ ترکی پر سے اقتصادی پابندیاں اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں امن کی ذمہ داری اب دوسروں پر ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکی ایوان نمائندگان میں مواخذے کی کارروائی کو روکنے کے لیے ریپبلکن ارکان ڈٹ کر سامنے آ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ریپبلکن اراکین کو ہدایت کی تھی کہ وہ مواخذے کی کارروائی کی بھرپور مزاحمت کریں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق درجنوں ریپبلکن ارکان نے کمرہ سماعت میں داخل ہو کر شور شرابہ شروع کر دیا۔ ایوان نمائندگان میں روس اور یوکرین سے متعلق امریکی محکمہ دفاع کی خاتون عہدیدار لارا کوپر سے جرح کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مقامی پولیس کو بھی طلب کیا گیا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ریپبلکن ارکان ممانعت کے باوجود موبائل فونز کے ہمراہ کمرہ سماعت میں داخل ہوئے۔ دنیا بھر میں آج پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جنیوا میں پولیو کے خاتمے کی عالمی مہم یہ اعلان کرے گی کہ پولیو کے وائرس نمبر 3 کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ پولیو کا خاتمہ ایک طویل مرحلہ ہے جس کے لیے مہم 1988 سے جاری ہے، اور باوجود کہ یہ خاتمے کے قریب ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سن 2020 میں افریقہ کو پولیو فری قرار دے دیا جائے، لیکن وائس آف امریکہ کی کیرول پیئرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں یہ مرض سختی سے قائم ہے، اور جتنی دیر یہ باقی رہتا ہے یہ دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں سکھوں کے مذہبی مقدس مقام کرتارپور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان راہداری کھولنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت بھارت سے روزانہ 5,000 سکھ یاتری کسی ویزے کے بغیر صرف پاسپورٹ پر دربار کرتارپور پر اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں گے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اور کرتارپور راہداری پر فوکل پرسن ڈاکٹر محمد فیصل نے پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے، جبکہ بھارت کی طرف سے بھارتی وزارت امور خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ایس سی ایل داس نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ معاہدہ دین اسلام کی دیگر مذاہب کے لیے احترام کی تعلیمات پر مبنی خارجہ پالیسی کا مظہر ہے۔ 9 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ 5,000 سکھ یاتری بغیر ویزا گردوارہ کرتارپور صاحب میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں گے۔
ایک شجر ایسا بھی محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ جموں کشمیر پہ ہماری پوزیشن میں رتی برابر کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی، یہ ایسے کہ ایسے ہی رہے گی۔
کرتارپور معاہدے کے تحت مقررہ تعداد میں انفرادی یا گروپ کی شکل میں یاتری پیدل یا سواری کے ذریعے صبح سے شام تک سال بھر ناروال کرتارپور آ سکیں گے، جبکہ سرکاری تعطیلات اور کسی ہنگامی صورتحال میں یہ سہولت میسر نہیں ہوگی۔ معاہدے کے مطابق سکھ یاتریوں کو موثر بھارتی پاسپورٹ پر کرتارپور راہداری استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ یاتریوں کے لیے کوئی ویزا فیس نہیں، صرف $20 سروس چارجز کی مد میں وصول کیے جائیں گے۔ بھارت نے اس فیس پر اعتراض کرتے ہوئے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے مطابق بیرون ملک رہائش پذیر سکھ یاتریوں کو بھارتی اوریجن کارڈ پر سہولت کا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوگی، جبکہ بھارتی حکومت سکھ یاتریوں کی فہرست 10 دن قبل پاکستان کے حوالے کرے گی۔ چیئرمین پاکستان سکھ کمیٹی سردار رادیش سنگھ کہتے ہیں کہ اس راہداری کے بننے سے سکھوں کی دلی مراد پوری ہونے جا رہی ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امن کا دروازہ جو ہے پاکستان کی طرف سے کھولا جا رہا ہے۔ اس امن کے دروازے کو دوسری طرف سے بھی اسی طرح کا امن کا دروازہ ہی کھولنا چاہیے، اور جو اس وقت بارڈر کی سچویشن ہے دونوں طرف جو ہے وہ امن برقرار ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہتر جو حل وہ یہی ہے کہ آپ بیٹھے اور بات کریں اور کسی بھی مسئلے کا حل نکالے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان پلوامہ میں دہشت گردی کی کارروائی کے بعد حالات شدید کشیدہ رہے۔ بھارت کے جنگی طیاروں نے پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس کے اگلے روز پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا اور ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کیا۔ 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ حالات مزید خراب ہوئے، لیکن صرف کرتارپور راہداری وہ منصوبہ تھا جو سخت خراب حالات میں بھی دونوں ممالک کے درمیان رابطے کا ذریعہ رہا، اور اب اس پر باضابطہ دستخط کر دیے گئے ہیں اور 9 نومبر کو اس کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان کرتارپور صاحب کوریڈور کے معاہدے پر دستخط کے موقع پر بھارت کی جانب سے وزارت خارجہ، دفاع اور داخلہ کے سینئر اہلکار اور حکومت پنجاب کے نمائندے موجود تھے۔ دستخط کے بعد بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ کرتارپور صاحب کوریڈور کو فعال بنانے کے لیے باضابطہ طور پر ایک فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
کرتارپور صاحب کاریڈور معاہدے پر دستخط کے بعد داخلی سیکورٹی کے محکمہ میں جوائنٹ سیکرٹری سی ایل داس نے کہا کہ ہر مذہب کے ہندوستانی یاتری اور بھارتی نژاد افراد کرتارپور صاحب راہداری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ویزا کی نہیں بلکہ صرف جائز پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان نے گردوارہ احاطے میں لنگر کے اہتمام اور پرساد کی تقسیم پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی جانب تمام ضروری بنیادی ڈھانچے بشمول ہائی وے اور پسنجر ٹرمینل بلڈنگ کی تعمیر راہداری کی بروقت افتتاح کے لیے تقریباً مکمل ہے۔ معاہدے پر دستخط کے ساتھ اس راہداری کو فعال بنانے کے لیے باضابطہ طور پر ایک فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ بھارت کے مطابق یاتریوں سے $20 فیس لینے کے پاکستان کے فیصلے کے علاوہ کوریڈور سے متعلق تمام امور پر دونوں ملکوں میں اتفاق ہو گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ اور مرکزی وزیر ہرسمرت کور بادل نے فیس وصول کرنے کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے غریب سکھ عقیدت مندوں کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔
انہاں دے پاکستان دے ہزاروں لوکی ازمیر شریف آندے، کوئی ہندوستان دی سرکار ہونا تو کوئی پیسے لندی ہے گی؟
ہرسمرت کور کہہ رہی تھی کہ پاکستان سے ہزاروں افراد اجمیر شریف کی درگاہ پر زیارت کے لیے آتے ہیں، تو کیا بھارتی حکومت ان سے فیس وصول کرتی ہے؟ سی ایل داس نے بھی فیس وصول کرنے کی مخالفت کی۔
We continue to urge government of Pakistan to reconsider this decision and their insistence to charge fee and to reverse this decision.
انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی حکومت کے سامنے اپنی یہ درخواست دہراتے رہیں گے کہ وہ اس فیس پر نظر ثانی کرے اور فیس پر اصرار کے بجائے یہ فیصلہ واپس لے۔ ایک سکھ عقیدت مند اور سکھ گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے سابق سیکرٹری سردار کرتار سنگھ کوچر کا کہنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان فیس وصول کرتا ہے یا نہیں، ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم کرتارپور صاحب میں درشن کر سکیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں پر کیسا اثر پڑے گا تو انہوں نے کہا،
بہتر اثر پڑے گا اور جو آنے والے ٹائم کے اندر ایک اچھا میسج جائے گا، دونوں کنٹریاں خوشحال ہوں گی اور اس بہانے آگے بڑھیں گی۔
کرتارپور صاحب راہداری کے کھلنے سے بھارت میں سکھ برادری میں زبردست جوش خروش ہے، لیکن بھارتی میڈیا میں اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ ایک سینئر صحافی اور پریس کلب آف انڈیا کی مینیجنگ کمیٹی کے رکن اے یو آصف کے خیال میں بھارتی میڈیا میں باہمی رشتوں کے حوالے سے پاکستان کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ آج مہاراشٹر اور ہریانہ اسمبلیوں کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس لیے یہاں کے میڈیا میں اس معاہدے کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے شہر لاہور میں قائم انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سانحہ ساہیوال کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مقدمے میں ملوث تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا ہے۔ یہ المناک واقعہ اس سال جنوری میں پیش آیا تھا جب محکمہ انسدادی دہشت گردی کے اہلکاروں نے ضلع ساہیوال کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں خلیل، ان کی اہلیہ، بیٹی اور محلدار زیشان گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ کاروائی میں 3 بچے بھی زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کے بعد سی ٹی ڈی کی جانب سے متضاد بیانات دیے گئے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
لاہور میں قائم انسدادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 1 کے جج ارشد حسین بھٹا نے سانحہ ساہیوال کیس پر سماعت شروع کی تو ملزمان کے وکلا کی سرکاری گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو گئی۔ سانحہ کے ملزمان میں صفدر حسین، احسن خان، رمضان، سیف اللہ، حسنین اور ناصر نواز عدالت میں پیش ہوئے۔ مقتول ذیشان کے بھائی احتشام نے عدالت کے روبرو اپنے بیانات قلم بند کرائے، جبکہ سانحہ کے دوسرے مقتول خلیل کے بھائی جلیل اور مقتول کے بچے عمیر اور منیبہ نے بھی عدالت کے روبرو اپنے بیانات قلم بند کرائے، جس میں تمام گواہوں نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں حکومت پنجاب کی جانب سے کیس کی پیروی کرنے والے سرکاری وکیل عبدالرؤف وٹو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ واقعے کے جتنے بھی گواہ تھے وہ تمام منحرف ہو گئے، جس کے بعد عدالت نے سانحہ میں ملوث تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ عبدالرؤف وٹو نے کہا، وہ سرکاری وکیل ہیں، وہ اس کیس پر زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔
تو اس میں 24 جو پرائیویٹ لوگ تھے جنہوں نے وہ اکرس ہوتے دیکھا ہے وہ تھے۔ سارے لوگ عدالت میں آئے اور ان سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ملزم نہیں ہے، دے ہیو ریزائلڈ فرام دیئر سٹیٹمنٹس۔ پولیس کو انہوں نے جو بیان دیے اسے انعراف کر، وہ جو وکٹم کی فیملی کے بھائی تھے، خلیل کا بھائی، وہ بھی ریزائل کر گیا۔ نشان مقتول کا بھائی، وہ بھی ریزائل کر گیا۔ اس کا بیٹا جو عمیر موقع پہ تھا، اس نے بھی یہ پہچاننے سے انکار کر دیا۔
سانحہ ساہیوال کے مقتول خلیل کے بھائی محمد جلیل کہتے ہیں عدالت نے جو بھی فیصلہ سنایا وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے محمد جلیل نے کہا کہ وہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے، تو ملزمان کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بچوں کو بھی کچھ نہیں معلوم۔
اس میں کوئی پیسہ نہیں لیا کسی سے، کوئی ایسی بات نہیں، نہ کسی کا دباؤ ہے ہمارے۔ ہم نے عدالت میں چھوڑ دیا تھا فیصلہ، جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہمیں کروں گی۔
رواں سال جنوری کو سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک گاڑی پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں خلیل، اس کی اہلیہ، بیٹی اور محلے دار ذیشان گولیاں لگنے سے جانبحق ہو گئے تھے، جبکہ کاروائی میں تین بچے بھی زخمی ہوئے تھے۔ واقعہ میڈیا پر آنے کے بعد وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا اور سی ٹی ڈی اہلکاروں کو حراست میں لے کر تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغان حکومت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ کابل نے چین کی دارالحکومت بیجنگ میں آئندہ ہفتے ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں شرکت کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس میں دیگر افغان دھڑوں کے علاوہ طالبان کے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں واقع سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر اخند کی قیادت میں طالبان وفد شرکت کرے گا۔ اسلام آباد سے تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل۔
افغانستان کی امن کی وزارت کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اصولی طور پر افغان حکومت افغانوں کے درمیان کسی بھی قسم کے مذاکرات کا خیر مقدم کرتی ہے، تاہم ان کے بقول کابل کی یہ توقع ہے کہ ایسا کوئی بھی اقدام افغان امن عمل کی طرف پیش رفت کا باعث بنے۔ طالبان نے پہلے ہی چین کی دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں شرکت کرنے کا کہہ چکے ہیں، جو اس سے قبل رواں سال جولائی میں قطر کی دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا تسلسل ہوں گے۔ چین میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کا انعقاد جمعے کو روس کی دارالحکومت ماسکو میں افغانستان سے متعلق چار ملکی اجلاس کے بعد ہوگا، جس میں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کے ساتھ روس، چین اور پاکستان کے سفارتکار بھی شرکت کریں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماسکو اور بعد ازاں بیجنگ میں افغانستان سے متعلق ہونے والے دونوں اجلاس افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سید نذیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ روس اور چین بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
تو افغانستان اور چائنا کا پڑوسی بھی ہے، تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو تینوں بڑے ایکٹرز ہیں اور تینوں ایکٹرز کی بات طالبان نے ماننی بھی ہے اور ساتھ چلنا بھی ہے۔ میرے خیال میں یہ اسٹیک ہولڈرز کا اپنا جو وزن ہے وہ بھی اس بات کی وہ دے رہا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں جو انٹرا افغان ہے اس کے لیے زور تو ہے، لیکن مجھے تیاری نظر نہیں آ رہی۔
پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں شدت پسند گروپ داعش کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں خطے کے تمام ممالک کے لیے باعث تشویش ہیں۔
تو ان حالات میں امن مذاکرات شروع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، نہ صرف یہ کہ امن مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے بلکہ اس میں کچھ بنیادی ایڈجسٹمنٹ امریکہ کو کرنی ہوگی، اپنی ٹروپس کے وڈرال کے حوالے سے اور افغان حکومت کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی گورننس سسٹمز کے حوالے سے، اور طالبان کو بھی ریئلسٹک ہونا پڑے گا کہ وہ ایکسکلوسیولی کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے جس میں کوئی اور پارٹیز اور فیکشن شریک نہ ہوں۔ تو یہ ریئلٹیز سامنے آ رہی ہیں اور ان ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا جو ہے وہ روڈ میپ وہ متعین ہوگا۔
ادھر افغان صدر اشرف غنی نے افغانستان میں امن کے اصول کے لیے جاپان کے قومی نشیاتی ادارے سے ایک انٹرویو میں کہا کہ افغانستان میں امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت ہوگی، جس سے طالبان انکار کرتے آ رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی تھی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ ان کے جسم میں پلیٹلیٹس بڑھ کر 20,000 ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں ہم لاہور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان۔ جی ضیاء، بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں۔
دیکھیے، سابق وزیر اعظم جو کہ سروسز اسپتال لاہور میں زیر علاج ہیں، ان کے علاج کے لیے جو قائم کردہ میڈیکل بورڈ ہے ان کے سربراہ ڈاکٹر نے آج ہمیں بتایا کہ نواز شریف کی صحت قدرے بہتر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ انجیکشن بھی دیے گئے تھے جس کی، اور کچھ رپورٹس بھی کی گئی تھی جس کی، جو رپورٹس کی جو خون کی رپورٹس تھی ان کی کافی اچھی حوصلہ افزا جو ہے وہ رپورٹس آئی ہیں، سی بی سی رپورٹ تھی۔ اس کے بعد نواز شریف کو جو کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ منتقل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ فی الحال رک دیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ابھی نواز شریف کی صحت قدرے بہتر ہے تو لہٰذا ان کو وہاں پہ نہیں بھیجا جا سکتا۔ دوسری جانب کراچی سے ڈاکٹر آئے تھے ڈاکٹر طاہر شمسی, انہوں نے بھی وائس آف امریکہ کو یہ بتایا کہ نواز شریف کی صحت جو ہے وہ قدرے بہتر ہو رہی ہے اور انہیں امید ہے کہ آئندہ 6 سے 7 دنوں میں مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے. آج نواز شریف کو ڈاکٹرز نے شیو کرنے سے اور دانت صاف کرنے سے منع کر دیا ہے اور ان کی جو ادویات ہیں وہ قدرے بدلی ہیں, کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جس وجہ سے ان کے خون میں جو پلیٹلیٹس کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور خطرناک حد تک گر گئی تھی, 2000 تک آ گئی تھی, تو ان کو اب جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا, اور وہ ان کی ادویات بھی بدل دی گئی ہیں تاکہ جو نواز شریف کی جو پلیٹلیٹس کم ہونے کی جو جو تعداد ہے اس کو اب ایک سٹیبل کر دیا جائے تاکہ ان میں جو مزید بہتری جو ہے وہ وقت کے ساتھ آتی چلی جائے.
یہ بتائیے گا کہ ان کی بیٹی مریم نواز کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟
دیکھیے گزشتہ رات جو ہے وہ نواز شریف کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی تھی اور اس بارے میں کسی کو بھی نہیں معلوم تھا, تو جب طبیعت اتنی بگڑی تو مریم نواز چونکہ کل ان کی پیشی بھی تھی, انہوں نے عدالت کو یہ استدعا کی تھی کہ انہیں اپنے والد سے ملنے دیا جائے اور ایک گھنٹے کی چھٹی دی جائے, جسے عدالت نے مسترد کر دیا تھا. لیکن گزشتہ رات محکمہ داخلہ پنجاب نے وزیر اعظم کی ہدایت پر مریم نواز کو پیرول پہ رہا کیا. انہوں نے اپنے والد نواز شریف کو جب بیماری کی حالت میں ہسپتال میں دیکھا تو وہ خاصی گھبرا گئی اور ان کی طبیعت خود کی بگڑ گئی, جس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو ہسپتال میں داخل کیا اور آج علل صبح جو ہے ان کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میرے نواز کی اب صحت بہتر ہے. آج نواز شریف کی جو والدہ شمیم بی اور نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف, انہوں نے بھی اپنے بھائی کا اور والدہ شمیم بی نے اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے سروسز ہسپتال پہنچے. والدہ نے خاصا وقت جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ گزارا, ان کے ساتھ باتیں بھی کی اور جس کے بعد وہ شام کو روانہ ہو گئے. مریم نواز اس وقت جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں ہیں اور جو مریم نواز شریف کی جو والدہ اور بھائی ہیں انہوں نے بھی خاصا وقت گزارا اور قوم سے بھی اپیل کی ہے کہ نواز شریف کی صحت کی بہتری کے لیے دعا کی جائے.
بہت شکریہ
خالد صاحب. جو میں آپ کو
جی 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 کہیے.
خاص بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کے لیے پنجاب حکومت کو بھی طلب کر لیا ہے, پنجاب حکومت سے جواب طلب کیا, ساتھ ہی سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل جو سائنسز ہے اس کے سربراہ کو بھی طلب کر لیا کہ نواز شریف کی تمام رپورٹس لے کر پہنچے, اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا ان کو طبی بنیادوں پر ضمانت دی جائے یا نہیں.
نہیں. بہت شکریہ ضیاء الرحمان آپ کا. تو یہ لاہور میں ہمارے نمائندے تھے ضیاء الرحمان, جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کے بارے میں رپورٹ دے رہے تھے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کے اندر امریکہ کی مصالحت سے ہونے والی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور ترکی پر عائد پابندی یہ کہتے ہوئے اٹھا دی ہیں کہ انقرہ شام کے کردوں کے خلاف حملے بند کرنے پر راضی ہو گیا ہے. لیکن امریکی اراکین کانگریس شام کی صورتحال بالخصوص وہاں سے امریکی فوج نکالنے کے صدر کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. کیپیٹل ہل سے کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
روس کی فوجیں کوبانی میں ایسے میں داخل ہوئیں جب ترکی اور روس شام کی سرحد کے امریکی فوجی انخلا کے بعد کنٹرول کے معاہدے پر متفق ہو گئے. امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے ساتھ معاہدہ مستقل ہے.
I do believe it will be permanent. I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all
sanctions. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ یہ معاہدہ مستقل ہے. میں نے وزیر خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ترکی پر 14 اکتوبر کو شام کے اندر حملے کی پاداش میں نافذ ہونے والی پابندیاں ختم کریں. تاہم یہ پابندیاں اس وقت تک نہیں ہٹائی جائیں گی جب تک کہ ایسے اقدامات واپس نہیں لے لیے جاتے جن سے ہم خوش نہیں تھے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوجیوں کی ایک محدود تعداد شام میں رہے گی تاکہ تیل کو محفوظ رکھا جا سکے. لیکن کانگریس کی سماعت میں محکمہ خارجہ کے ایک اعلی عہدیدار نے بتایا کہ طویل مدت کے لیے ہماری حکمت عملی ابھی بھی تشکیل پا رہی ہے. محکمہ خارجہ سے وابستہ جیمز جیفری بتا رہے ہیں کہ اگر فوج مکمل طور پر نکال لی جاتی ہے تو داعش پر کنٹرول رکھنے والا ایک اہم ہتھیار ہاتھ سے نکل جائے گا. صدر ٹرمپ کی جانب سے اس ماہ کے اوائل میں شام سے اپنی فوجیں نکالنے کے اچانک فیصلے نے کانگریس میں دونوں پارٹیوں کے رہنماؤں کو فکر میں مبتلا کر دیا تھا. ایوان مینگان کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ اینجل کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہماری قومی سلامتی کے لیے شدید نقصان دہ تھا اور صدر ٹرمپ نے امریکہ کے دشمنوں داعش روس اور ایران کو ایک تحفہ دیا ہے. داعش کے خلاف اتحاد کے ذریعے لڑائی کا اوباما انتظامیہ کے دور میں فیصلہ ہوا تھا اور اس میں کافی پیش رفت ہوئی. ہم نے علاقوں کا کنٹرول سنبھالا اور داعش کے ہزاروں جنگجوؤں کو جیلوں میں بند کیا. اراکین کانگریس اس امید کا اظہار کر رہی ہیں کہ کچھ باقی ماندہ فوجیں شام میں موجود رہیں گی. ہاؤس کی خارجہ امور کمیٹی کے رکن مائیکل میکال کے الفاظ, مجھے فکر ہے کہ امریکی فوج کا مکمل انخلا داعش کو دوبارہ منظم ہونے، پھلنے پھولنے اور مزید طاقتور بننے کے لیے موقع فراہم کرے گا۔ محکمہ خارجہ کے عہدیدار جیمز جیفری نے کہا ہے کہ اگر ترکی جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری میں ناکام رہتا ہے تو صدر ٹرمپ انتظامی حکم جاری کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کسی کے لیے بھی جاری ہو سکتا ہے جو شام کے اندر امن، استحکام، سیکیورٹی یا علاقائی خود مختاری کے لیے چیلنج بنے یا پھر سیاسی عمل کے لیے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ یہ بہت طاقتور ہتھیار ہے اور انتظامیہ اس کے دوبارہ استعمال کے لیے تیار ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ عالمی بینک کی بزنس میں آسانیوں کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان 28 درجے بہتری کے ساتھ 158 نمبر پر آ گیا ہے۔ اس سے قبل 190 ملکوں کے فہرست میں پاکستان 136 نمبر پر تھا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے میں آسانی ہوگی۔ اسلام آباد سے مزید تفصیل دے رہے ہیں علی فرقان۔
جمعرات کو عالمی بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کاروباری ماحول میں آسانیاں اور اصلاحات لانے والے دنیا کے 10 بہترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان نے گزشتہ ایک برس کے دوران 6 شعبوں میں نمایاں اصلاحات متعارف کرائی ہیں، جس کے باعث کاروبار کے آغاز کی درجہ بندی میں 58، تعمیراتی کاموں میں 54، جائیداد کی رجسٹریشن میں 10، بجلی کی فراہمی میں 44، سرحد پار تجارت میں 31 اور عوام کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے میں 12 درجے بہتری آئی ہے۔ اس عرصہ کے دوران پاکستان کی قرضہ کے حصول میں 7 درجے اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے تحفظ میں 2 درجے تنزلی بھی ہوئی ہے۔ پاکستان کے لیے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے مطابق پاکستان کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے سلسلے میں 6 شعبہ جات میں بہتری کے ساتھ گزشتہ سال جنوبی ایشیا میں کاروباری اصلاحات متعارف کرانے میں سر فہرست رہا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی بینک کی اس رپورٹ کے بارے میں ٹویٹ میں کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بہتری ہے اور ان کی جماعت کے انتخابی منشور کا ایک اور وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کی ڈائریکٹر جنرل فرینہ مظہر کہتی ہیں کہ 2007 سے پاکستان کی درجہ بندی میں مسلسل کمی واقع ہو رہی تھی، تاہم معاشی اصلاحات کے نتیجے میں اب اس درجہ بندی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عالمی سرمایہ کار اس رپورٹ کی روشنی میں سرمایہ کاری کے مواقع دیکھتے ہیں اور پاکستان بھی توقع رکھتا ہے کہ اس درجہ بندی میں بہتری کے نتیجے میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔
تین چیزیں جو میجر ہوتی ہیں، ٹائم، پروسیجر اور کاسٹ، ان تینوں میں ہم نے نمایاں بہتری لے کے آئے ہیں۔ ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کروائی ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ جن ممالک اس میں اچھا رینک کرتے ہیں ادھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور وہ ایک سبسٹینشل طریقے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ثمرات پاکستان میں بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔
سابق مشیر خزانہ ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں کہ عالمی بینک کی درجہ بندی میں اضافہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کا بہترین آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنی پالیسیوں میں تسلسل کے ساتھ ساتھ اقتصادی ترقی کی شرح کو بھی بڑھانا ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی اوور آل میکرو اکنامک پالیسیز ہیں، پالیسیز میں کنٹینیوٹی ہے، اس کے علاوہ اوور آل اکنامک گروتھ ہے پاکستان کا، یہ بھی میٹر کرے گا فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو یہ میں کہوں گا اٹ از اے گڈ بگننگ ٹو اٹریکٹ فورن انویسٹمنٹ۔
عالمی بینک کی کاروبار میں آسانی کی درجہ بندی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات نے عام لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ زیادہ تر واقعات کی ذمہ داری سرحد پار افغانستان میں روپوش کلدم عسکریت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان اپنے ترجمان کے ذریعے قبول کرتی ہے۔ ان واقعات میں چند روز قبل جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں مطلوب دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائی کو ناکام بنانے کا دعویٰ بھی اس تنظیم نے کیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں دو دن قبل مبینہ دہشت گردوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان ہونے والے جھڑپ کے بعد سیکورٹی فورسز کی کارروائی جاری ہے اور اب تک 6 مشتبہ عسکریت پسندوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب تحصیل پرو کے علاقے رمک میں عسکریت پسندوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب دہشت گردی میں مطلوب کمانڈر، ان کے دو بھائیوں اور دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا۔ ٹھکانے میں موجود عسکریت پسندوں نے مزاحمت شروع کر کے پولیس اہلکاروں پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس حوالدار ہلاک اور دو زخمی ہوئے۔ کمانڈر سمیت تمام شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کلدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ترجمان کے ذریعے جاری کردہ بیان میں اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مقامی کمانڈر اور جنگجو کی گرفتاری کے لیے سیکورٹی فورسز کی کارروائی کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ جھڑپ کے بعد رمک کے علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی انجینئر احمد کنڈی نے علاقے کے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
یہاں پہ ہمارے علاقے میں خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں، کیونکہ یہ ٹرائبل کے ساتھ بھی لگتا ہے، یہاں پہ امن و امان کی حالت تشویشناک ہے۔ اسمبلی فورم پہ بھی ہم کئی بار اس بات کو اٹھا چکے ہیں۔
صوبائی حکومت کے موقف کے بارے میں وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم دہشت گردی سے فلی طور پر پاک تو نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو سافٹ ٹارگیٹ ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن کافی حد تک دہشت گردی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہماری جو پولیس ہے، فورسز ہیں، یہ سب لگے ہوئے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کافی حد کامیابی ملی ہے، لیکن یہ کدو کا واقعات ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں۔
ڈیرہ اسماعیل خان کے علاوہ خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں، بالخصوص افغانستان سے ملحقہ باجوڑ اور دیر کے اضلاع میں بھی دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں، اور سرحد پار افغانستان میں چھپے ہوئے عسکریت پسند تنظیم کے عہدیدار ان واقعات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA Urdu۔
جنیوا میں آج پولیو کے ٹائپ 3 وائرس کے دنیا سے مکمل خاتمے کا اعلان متوقع ہے، تاہم پاکستان اور افغانستان میں پولیو کا مستقبل قریب میں خاتمہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
عالمی ادارہ صحت کے ترجمان ایلیور روزون ہاور کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے درمیان بڑی تعداد میں پولیو وائرس پھیلا ہوا ہے۔ یہاں لوگ سرحد کے آر پار مسلسل سفر کرتے ہیں اور زیادہ تر اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک میں گزشتہ برس کے مقابلے میں سال رواں کے دوران کہیں زیادہ پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اولیور روزون بور کہتے ہیں،
But the reality is, you know, both countries are essentially one epidemiological block, you know, there's so much population movement the same۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک بنیادی طور پر وبائی بیماریوں کا ایک بلاک ہے، وہاں بہت زیادہ لوگوں کی نقل و حرکت ہے، ایک جیسے وائرس لیے خاندان دونوں جانب آتے جاتے رہتے ہیں۔ دوسرا تشویشناک چیلنج یہ ہے کہ طالبان نے ویکسینیشن کی مخالفت کر رکھی ہے۔ یہ ویکسین صرف امیونائزیشن سینٹر میں ہی دیے جا سکتے ہیں، گھر گھر جا کر امیونائزیشن میں رکاوٹ حائل ہے۔ پروگرام کی کامیابی میں دیگر چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ اس عالمی پروگرام کو اب دیگر ضروری چیزوں پر بھی توجہ دینا ہوگی، جیسے صاف پانی اور بہتر خوراک کی فراہمی۔ روٹری انٹرنیشنل میں پولیو پلس پروگرام کی سربراہ کارل پینڈک کہتی ہیں،
یونیسیف ان پرٹیکولر ہیز اے اسٹریٹجی فار بوتھ افغانستان اینڈ پاکستان ٹو پرووائڈ دیز کمپلیمنٹری سروسز اینڈ روٹری فار مینی۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ خصوصی طور پر یونیسیف کے پاس دونوں ممالک پاکستان اور افغانستان میں اعزازی خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی موجود ہے۔ روٹری کلب کئی برسوں سے پاکستان میں کوکا کولا کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں کام کر رہا ہے، تاکہ ان چند خطرناک علاقوں میں صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ پولیو کے خاتمے کی مہم کے لے کر چلنے والوں کے لیے 1988 کے مقابلے میں جب پولیو پروگرام شروع کیا گیا تھا، ان دنوں یہ حالات کہیں زیادہ کٹھن اور طویل ہیں۔ لیکن روٹری انٹرنیشنل، یونیسیف، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اور بل اینڈ میلنڈا گیس فاؤنڈیشن و دیگر بے شمار مقامی اور وفاقی حکومتیں ہار ماننے کو تیار نہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تقریباً 30 برس قبل ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے پولیو کی بیماری کی وجہ سے معذور ہو جاتے تھے. اس سال اب تک وائلڈ پولیو وائرس کے 88 کیس جبکہ ویکسین ڈیپرائیوڈ پولیو وائرس کہلانے والے پولیو کے 95 کیس سامنے آ چکے ہیں. اس وقت پولیو کے خاتمے کے لیے توجہ صرف دو ممالک پر ہے, پاکستان اور افغانستان, جہاں سے اب بھی پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں مشکلات حائل ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس اس رپورٹ میں.
پولیو کی ویکسین دینا ایک آسان کام ہے, تاہم دنیا کے بعض حصوں میں ویکسین دینے والے کارکن بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں. رواں سال کے اوائل میں پاکستان میں قبائل کی جانب سے ایک مظاہرے کے بعد پولیو کی ویکسینیشن کو روک دیا گیا, جس کی وجہ سے پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا.
2018 میں صرف دو ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان سے پولیو کے جنگلی وائرس کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں.
پاکستان اور افغانستان میں صاف پانی کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے اس وائرس کو ختم کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ وائرس گندے پانی اور ناقص حفظان صحت کے باعث پھیلتا ہے.
ماحولیاتی نمونوں سے پولیو وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے. یہ خطرے کی ایک علامت ہے اور اس کا راستہ اسی صورت میں روکنا ممکن ہے جب علاقے میں سب موجود لوگوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں.
پاکستان اور افغانستان میں درپیش بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ بچوں تک رسائی ہے. بہت سے خاندان دونوں ممالک کے درمیان آتے جاتے ہیں, جس سے ہر بچے کو ویکسین دینا مشکل ہو جاتا ہے.
یہ وائرس دونوں ممالک میں ہے اور دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا, اور وہ کافی حد تک یہ کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں, پولیو مہم کے لیے تاریخ منتخب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں, اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے.
ان رابطوں کا مقصد پولیو کے اس جنگلی وائرس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو روکنا ہے. کیرول پیئرسن کے ساتھ شہناز نفیس, وائس آف امریکہ.
پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں پاکستان میں سال 2018 سے 2019 کے درمیان 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 40 کروڑ بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی, لیکن 1 لاکھ سے زیادہ بچے اس سے محروم رہ گئے کیونکہ والدین نے قطرے پلانے سے انکار کر دیا. پاکستان میں پولیو ویکسین کے بارے میں مذہبی اور معاشرتی سطح پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. پولیو کی ویکسین کے خلاف مذہب کے استعمال کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان اب مذہبی رہنماؤں کی خدمات بھی لے رہی ہے. لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے سمن خان نے.
شیخوپورہ روڈ پر واقع جیلانی پولی نے 1971 میں 10 مشینوں اور 30 ورکرز کے ساتھ پولیتھین انڈسٹری میں قدم رکھا. 5 دہائیوں کا سفر طے کرنے کے بعد اب 142 مشینوں اور 2000 مزدوروں کے ساتھ یہ ملک میں پولیتھین کے بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے. لیکن پلاسٹک بیگز پر پابندی کے امکان نے یہاں
پاکستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 64 تک جا پہنچی ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاوہ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں بھی پولیو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. پولیو وائرس انسانی جسم کے اندر ہی افزائش کرتا ہے, جہاں سے یہ انسانی فضلے کے ذریعے نکاسی آب کی نالیوں میں چلا جاتا ہے. پشاور میں پولیو ٹیکنیکل فوکل پرسن ندیم جان کے مطابق بچوں میں اس وائرس کی منتقلی کی ایک وجہ پانی کے پائپس کی لیکیج بھی ہے.
اگر یہ عذر وائرس موجود ہے اس علاقے میں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پشاور میں بنو مین کافی تیزی سے یہ تولید کر رہا ہے, پل پول رہا ہے یہ وائرس, تو اگر یہ لیکیج ہے تو یہ جا سکتا ہے اس لیکیج میں, اور پھر اگر بچہ اس کو پی لیتا ہے اس پانی کو تو وہ آٹومیٹیکلی اس کے انٹرو میں جاتا ہے اور اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے.
پشاور کے شاہین مسلم ٹاؤن کے سیوریج نمونوں میں ہر بار پولیو وائرس پایا گیا تھا. ڈبلیو ایچ او نے علاقے کو پولیو وائرس کا گڑھ قرار دیا تھا. تاہم نکاسی آب کے نالوں کے نمونے رواں سال اپریل میں لیے گئے تھے, جس کے مطابق یہ علاقہ اب پولیو سے پاک ہے. لیکن ایک جنگلی وائرس ان پائپ سے ہوتا ہوا دوبارہ علاقے کو گھیر سکتا ہے.
ہماری 11 شاہین مسلم ٹاؤن میں پائپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں بیماریاں بہت پھیلتی ہیں. سارے پائپ نالوں میں آ چکے ہیں, اس کی وجہ سے پولیو اور ہیپاٹائٹس کا بہت شکایات ملتے ہیں.
شاہین مسلم ٹاؤن کے علاوہ پشاور شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹیوب ویلز کے پائپ نکاسی آب کی نالیوں سے ہو کر گزر رہی ہے, جو اکثر جگہ ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے بہہ رہی ہیں. ناظم یو سی 11 جانداد خان کے مطابق ان پائپس کی مرمت کے لیے گزشتہ 4 سال سے حکومتی اجازت نہیں مل رہی.
میں ناظم ہم ادھر منتخب ہوا تو 4 سال پورا ہو گیا. اس میں ہم نے بہت اپلیکیشن بھی دیے اور ہم نے ڈبلیو ایس ایس پی والوں کو بھی کہا, ایم پی اے میں نے اس سے کو بھی کہا, اور ہمیں خود اجازت نہیں دے رہے, لوکل گورنمنٹ کو ہمیں اجازت نہیں دیتے لینے کے لیے, لیکن ہمیں ہمارے پاس فنڈ بھی ہوتے مہیا ہوتے, لیکن ہمیں اجازت نہیں مل رہی کہ ہمیں یہ پیپ خریدے.
پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے جہاں عوام کی آگاہی اور انکاری والدین کو راضی کرنا ضروری ہے, وہیں پر ان مسائل کی روک تھام بھی ضروری ہے جہاں سے اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ موجود ہو, تاکہ معصوم بچوں کو اس خطرناک وائرس سے بچایا جا سکے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ کے بعد کراچی سے صدر ڈار کی اسی بارے میں رپورٹ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ پولیو کا کوئی علاج نہیں ہے, اس سے متاثر ہونے والوں کو اپنی تمام زندگی معذوری کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے. پاکستان میں اس بیماری کے خاتمے کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ کسی بھی ماہر صحت سے پوچھیے تو جواب ملے گا گندا پانی اور ویکسینیشن کے خلاف مزاحمت. آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ان کی ایک رپورٹ.
18 دسمبر سن 2012 میں ہونے والے حادثے نے گلناز کے خاندان کو ہلا ڈالا تھا, لیکن ساتھ ہی ان کے کام کو مقصد میں بھی بدل دیا تھا.
بابا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے دو ینگ سے لڑکے, یعنی 20-22 سال ان کی ایج ہوگی, کہنے کہ پولیو والی ٹیم کہاں ہے. کہہ رہے میں نے جیسے ہی بتایا وہ آگے گئے ہیں, میں سیدھ میں دیکھ رہا تھا تو اچانک مجھے فائر کی آواز آئی. جب میں نے دیکھا تو وہ ینگ لڑکی جو تھی وہ نیچے گری اور وہ جیسے تڑپنے لگ گئی, تو جو دوسری تھی اس نے ڈبہ چھوڑا وہ بھاگی. سامنے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اس میں جیسے ایک پاؤں اس نے اندر رکھا تو اس کی ٹانگ پہ فائر مارا.
اپنی بھابھی اور بھانجی کے قتل کے بعد گلناز پر یہ کام چھوڑنے کے لیے دباؤ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا.
موت تو ویسے بھی آئے گی, مجھے یہ اس کام کو جاری رکھنا ہے. اور حقیقت میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, مجھے ہمیشہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ دونوں میرے ساتھ ہیں, وہ میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں. آپ یہ کام کرو.
گلناز ٹیموں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر جانچ پڑتال کرنے کے بعد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتی ہیں. اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران خواتین پولیو ورکرز کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے.
بہت سخت رویے, ایسے رویے کہ بعض دفعہ انسان کی ہمت کو توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں. ایسے رویے کہ بعض دفعہ انسان کہتا ہے یہی کام کو اسٹاپ کروں اور گھر چلے. آپ جو ہے نا ایک دوسرے ملک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو میں خود جہاں پر گئی ہوں, آپ کلمہ پڑھیں, یعنی کہ اس حد تک کہ وہ سمجھتے ہیں ہم شاید مسلمان ہی.
دیکھیے جتنے بھی نیگلیجنس کے واقعات ہوتے ہیں, پر ایسے ورکر نہیں کرتی کہ ہاں میں نے کر دیا, وہ پھر بھی جاتی ہے. بھلے اس کے ساتھ جتنا بھی وہ ہو جائے وہ پھر بھی جاتی ہے. اس کو جتنا بھی ریفیوز کیا, جتنا بھی اس کو رٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ جائیں, بہت رشک آتا ہے کہ یہ ہماری بہن ہے اس حالاتوں میں اتنا ٹف جاب کرتی ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ان کو سلوٹ ہے.
لیکن یہ مشکل حالات, قلیل اجرت, غیر یقینی صورتحال اور موت کا اندیشہ بھی گلناز کی ہمت کو شکست نہیں دے سکے ہیں.
مستقبل کے معماروں کو پولیو کے وائرس سے بچانے کے لیے گلناز اور ان جیسی کئی باہمت خواتین کے لیے یہ صرف نوکری نہیں بلکہ ایک مشن ہے, جس میں انہوں نے اپنے کئی پیاروں کو تو کھویا ہی ہے, لیکن ان کی ہمت اور حوصلہ اب دوسری پولیو ورکرز کے لیے ایک مشعل راہ بن چکی ہے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
سندھ حکومت نے تمام سرکاری شعبوں میں خواجہ سراؤں کے لیے ملازمتوں کا کوٹا مختص کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے قبل صوبائی حکومت نے پولیس میں بھی خواجہ سراؤں کے لیے ملازمت کا کوٹا مختص کرنے کا اعلان کیا تھا. خواجہ سراؤں کی جانب سے اس اعلان کا پرجوش خیر مقدم کیا جا رہا ہے. محمد ثاقب کی رپورٹ.
صوبہ سندھ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبے کے تمام سرکاری شعبوں میں آئندہ 0.5% ملازمتیں خواجہ سراؤں کے لیے مختص کی جائیں گی. اس بات کا فیصلہ صوبائی کابینہ کے بدھ کے روز ہونے والے اجلاس میں کیا گیا. اس سے قبل حکومت نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے 0.5% کوٹا مختص کرنے کا حکم دیا تھا, جس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا ہے. صوبائی حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کے مطابق اس عمل کا مقصد خواجہ سراؤں کو معاشرے کے لیے مفید بنانا اور انہیں مرکزی دھارے میں شامل کرنا ہے.
پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پولیس محکمے میں ہم 0.5% کوٹا رکھیں گے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے. آج فیصلہ یہ کیا گیا کہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ سندھ حکومت کے ہر ادارے کے اندر ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کو واپس مین اسٹریم میں لانے کے لیے 0.5% کا کوٹا رکھا جائے گا صرف پولیس میں نہیں.
خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم جینڈر انٹریکٹیو الائنس کی صدر اور بانی بندیا رانا نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں کوٹا مختص کرنے سے جہاں خواجہ سراؤں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، وہیں معاشرے میں ان کی قبولیت کا احساس اور شعور اجاگر کیا جا سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سینکڑوں خواجہ سرا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ایسے کام کرنے پر مجبور ہیں جنہیں معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بندیا رانا کے مطابق خواجہ سراؤں کو اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ معاشرے اور ملک کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔
ینگ جنریشن میں جو تعلیم یافتہ ہے، جو فیملی کے ساتھ بھی جوائن ہے، اور وہ ناچ گانا جو ڈیگنگ یا سیکس ورکنگ ایسے کام نہیں کرنا چاہتی، مگر پیٹ بھوکے پیٹ بھرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ مرتا تو کیا نہ کرتا، تو ابھی وہ لوگ اس لانے سے بھی ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنے جاب کریں گے، کام کریں گے۔
ادھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبائی حکومت کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو حکم دیا ہے کہ اس بارے میں ضروری اقدامات مکمل کیے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خواجہ سراؤں کو سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے تکنیکی ٹریننگ اور تعلیم کے حصول میں حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ بھی معاشرے میں بلا امتیاز مسابقت کا حصہ بن سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں خواجہ سراؤں کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے، لیکن 2017 کی مردم شماری میں محض 10,418 خواجہ سراؤں نے اپنی رجسٹریشن کرائی۔ بہت سے خواجہ سرا معاشرے میں پائے جانے والے منفی رویوں کے باعث اپنی شناخت چھپاتے ہیں۔ پاکستان نے 2018 میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نیا بل بھی منظور کیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کانگریس میں ان کے حامی صدر کے مواخذے کے لیے مقدمہ قائم کرنے کی کوششوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مواخذے کے لیے تحقیقات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ ان کو بلا وجہ ہدف بنانے کی یہ ایک اور کوشش ہے۔ دوسری جانب ریپبلکنز تحقیقات کے اس عمل کو غیر جمہوری قرار دے رہے ہیں۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز کی کوششوں کا مقصد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یوکرین سے معاملات کرنے سے متعلق نقصان دہ ثابت ہونے والی شہادتوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاطیسہ ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
بدھ کو پینسلوینیا میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے اپنی انرجی پالیسی اور امریکہ کی معاشی نمو کا حوالہ یہ کہتے ہوئے دیا کہ ان کے خلاف مواخذے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ڈیموکریٹس پر تنقید کی۔
They can't beat us at the ballot box. They cannot beat us at the ballot box. So they want to try.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹوں میں شکست نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ پرانے ہتھکنڈوں سے شکست دینا چاہتے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ گھناؤنے لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اس کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا جب کیپیٹل ہل پر ریپبلکن اراکین ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی میں بند کمروں میں ہونے والی شہادتوں پر سخت تنقید کر رہے تھے۔ فلوریڈا سے ریپبلکن رانبا مائک والٹس کے الفاظ۔
We are trying to have some transparency to this process.
چیئرمین شیف گواہوں کے ساتھ نکل گئے۔ ہم اس عمل میں شفافیت چاہتے ہیں۔ میں فلوریڈا کے لاکھوں شہریوں کی نمائندگی کرتا ہوں جو اس عمل میں میرے جیسے خیالات رکھتے ہیں۔ اس خلل کے سبب گواہی کا عمل کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا۔ نقادوں کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز نے اراکین کانگریس کے سامنے شہادتوں سے ہونے والے نقصان سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، جبکہ گزشتہ روز یوکرین کے لیے امریکہ کے سابق سفیر بل ٹیلر کی گواہی لی گئی، ایک انتہائی معتبر سفارتکار جو وزیر خارجہ مائک پومپیو کا انتخاب ہیں۔ وسل بلوور یعنی مخبری کے الزامات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سیاسی مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے یوکرین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ مشیگن سے ڈیموکریٹ رانما اینڈی لیون کے الفاظ۔ کانگریس میں میرے گزشتہ 10 ماہ کے عرصے میں یہ سب سے پریشان کن دن ہے۔ ٹیلر کی طویل گواہی پر ٹرمپ کی اپنی جماعت کے بعض رہنماؤں نے خاموشی اختیار کی ہے، جس پر صدر ٹرمپ نے غصے میں یہ ٹویٹ کیا کہ ایسے ریپبلکنز جو ان کی مدد نہیں کر رہے ڈیموکریٹ سے بھی بدتر ہیں۔ ایک وفاقی جج نے ادھر بدھ کے روز حکم دیا کہ یوکرین سے متعلق ریکارڈ جاری کیا جائے، بشمول وزیر خارجہ مائک پومپیو کی ٹرمپ کے ذاتی وکیل اور روڈی جولیانی سے گفتگو کے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انٹرنیٹ یقیناً جدید دور کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے، اور اس میں شک نہیں کہ اس نے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تاہم ایسا نہیں کہ اس کی ہمیں بہرحال قیمت چکانی پڑی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلا ہے کہ انٹرنیٹ ایک لت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک ہوں یا ترکی یا ایران یا دنیا کے دوسرے ممالک، ہر جگہ کی کہانی مشترک ہے۔ انقرہ سے یالدیس یاغلو اور مراد کرابوٹ نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے جسے بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
حالیہ جائزوں کے مطابق دنیا میں 60% سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں ہر جگہ آپ کو کمپیوٹر کا استعمال نظر آتا ہے، چاہے وہ کام کی جگہ ہو، اسکول ہو، گھر ہو یا ہسپتال. ہر مقام پر اس کا استعمال لازم و ملزوم بن چکا ہے. تاہم صحت کے عالمی ادارے نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ انٹرنیٹ، سیل فون، کمپیوٹر پر کھیلے جانے والے گیم وغیرہ صحت پر منفی اثرات کا سبب بنتے ہیں. طبی ماہرین اب بھی اس کشمکش میں ہیں کہ اس پریشان کن رجحان کا تدارک کس طرح کیا جائے. ترکی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایسوسی ایشن کے سربراہ رحمی اکٹے پہ کہتے ہیں،
انٹرنیٹ
کی لت جسمانی اور نفسیاتی بیماری ہے. ان دنوں اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ مزید کہتے ہیں،
صحیح
معنوں میں یہ دوسری قسم کی لت سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ہم اس بات سے بہرحال واقف ہیں کہ دوسری قسم کی لت کے کیا واضح نقصانات ہیں. مثال کے طور پر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ سگریٹ نوشی ترک کر دیں یا منشیات کا استعمال نہ کریں، جبکہ دوسری جانب انٹرنیٹ کا معاملہ مختلف ہے. اور وہ اس طرح مختلف ہے کہ اکثر اوقات انٹرنیٹ کے ضرورت سے زیادہ استعمال کے نتیجے میں آپ کسی مخصوص نقصان کی نشاندہی نہیں کر سکتے. انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسوسی ایشن سے منسلک ایک اور ماہر علی یزیچی کہتے ہیں، انٹرنیٹ کی لت کو ٹیکنالوجی کی لت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. سیلفیز لینا اور موبائل فون کا استعمال اس کے دوسرے پہلو ہیں. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، تاہم اس کا کوئی علاج دستیاب نہیں. اس سے محض آگہی پھیلانے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. اس مسئلے پر باضابطہ ریسرچ کی ضرورت ہے. اس معاملے میں ترکی میں اعداد و شمار سے متعلق ادارے نے جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق 16 سے 74 سال کے درمیان لوگ جو 2019 میں انٹرنیٹ استعمال کر رہے تھے ان کی تعداد 75% سے کچھ اوپر تھی. ویسے پورے ملک میں گھروں کے اندر 88.3% لوگ انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں. اب جبکہ انٹرنیٹ کے ضرورت سے زیادہ استعمال پر ماہرین بحث و تمیز کر رہے ہیں، یہ بات نہایت واضح ہے کہ بچے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ترکی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایسوسی ایشن کے سربراہ رحمی نے اس مسئلے پر مزید اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بچے اپنے والدین کو ہمیشہ رول ماڈل یعنی اپنے لیے ایک قابل تقلید شخصیت خیال کرتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور اسمارٹ فون کے استعمال کے بارے میں زیادہ خیال رکھیں. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے ان چیزوں کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں. انہیں یہ بھی چاہیے کہ بچوں کی عمر کے لحاظ سے وہ بچوں کے لیے ان کے استعمال کے اوقات کو گھنٹے یا 2 گھنٹے تک محدود رکھیں. یعنی بچوں کی جانب سے جب انٹرنیٹ کے استعمال کا معاملہ آئے تو والدین کو چاہیے کہ وہ زیادہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. صحت کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ، سیل فون اور دوسری ٹیکنالوجی کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ اب عالمی تنظیم اسے صحت کے ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھ رہی ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. فیس بک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک زکربرگ نے بدھ کے روز امریکی قانون سازوں کے سامنے مجوزہ گلوبل ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ان کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی. ایوان کی کمیٹی کے سامنے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے زکربرگ نے اعتراف کیا کہ 2020 میں پیش کیا جانے والا یہ منصوبہ ایک پرخطر منصوبہ ہے، لیکن کہا کہ یہ خفیہ کرنسی لاکھوں امریکیوں کو جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں ایک محفوظ طریقہ کار فراہم کرے گی کہ وہ کم خرچے سے اپنے فنڈ منتقل کر سکیں. فیس بک کی پالیسیاں اور طرز عمل قانون سازوں کی توجہ کے مرکز رہے. دنیا بھر میں آج پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر جنیوا میں پولیو کے خاتمے کی عالمی مہم یہ اعلان کرے گی کہ پولیو کے وائرس نمبر 3 کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. پولیو کا خاتمہ ایک طویل مرحلہ ہے جس کے لیے مہم 1988 سے جاری ہے، اور باوجود کہ یہ خاتمے کے قریب ہے یہ ختم نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ 2020 میں افریقہ کو پولیو فری قرار دے دیا جائے، لیکن وائس آف امریکہ کی کیرول پیئرسن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں یہ مرض سختی سے قائم ہے، اور جتنی دیر یہ باقی رہتا ہے یہ دنیا میں پھیل سکتا ہے. پاکستان کے علاوہ افغانستان اور نائجیریا میں بھی پولیو پایا جاتا ہے. نائجیریا میں سن 2016 سے اب تک کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سن 2018 میں 12 کیسز سامنے آئے تھے، لیکن رواں برس اکتوبر تک پولیو کیسز میں کئی گنا اضافہ ہونے کے ساتھ 76 کیسز رونما ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن نشر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ۔